الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت والا حضرت حکیم المقدر صلی اللہ تعالیٰ سرہو نے فرمایا کہ دل کا ایسی چیز کی طرف ابھرنا جس کو اپنی غرض اور نفع کے موافق سمجھتا ہو نیت کہتے ہیں اور اس کے معنی ارادے اور قصد کے ہیں کہ جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے اول علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کے بعد اس کے عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہلانے اور اس کام کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے. گویا قدرت قصد اور ارادے کی خادمہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہارے اندر کھانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہوتا ہے, اور جس وقت تمہاری نظر کھانے پر پڑی اور کھانے کا علم ہوا اسی وقت وہ جاگ اٹھی اور اس کے کھانے کا قصد ہوا. اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے گی جو خواہش کے اشارے کی مطیع بنائی گئی ہے. غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت اور علم حاصل ہوگا اور معرفت کی خواہش بیدار ہوگی اور قصد پیدا ہوگا اور یہ قصد خدا داد قوت کے ذریعے ہاتھ کو حرکت دلائے گا اور کھانا کھلائے گا. اسی طرح تمہارے اندر ان لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہیں اور جن کا علم عقل و شریعت کے ذریعے حاصل ہوا ہے, اور قدرت کیونکہ اس خواہش اور میلان کی بھی خادم ہے لہذا وہ اعضا کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرائے گی. بس وہی عزم اور پختہ میلان جس نے قوت کو ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کیا نیت کہلاتا ہے. مثلا جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھو کہ اس کے گھر سے باہر نکالنے والا باعث اور محرک کیا چیز ہے. یعنی اگر ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے, اور اگر اس کا باعث مال غنیمت یا شہرت ہے تو اسی کو اس کی نیت کہا جائے گا. اس بیان میں حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک کسوٹی بیان فرمائی ہے اس بات کی کہ کسی عمل کے کرتے وقت واقعتاً ہماری نیت درست ہے یا نہیں ہے, اور یہ بعض اوقات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فکر عطا فرمائے, آخرت کی فکر عطا فرمائے, تو اکثر مسلمانوں کو یہ تردد ہوتا ہے کہ بھئی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ واقعتاً اس میں نیت صحیح ہے یا نہیں ہے, اخلاص ہمیں حاصل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کام شروع تو کرتا ہے نیک نیتی سے, صحیح ارادے سے, لیکن بیچ میں شیطان کچھ اور باتیں ڈال دیتا ہے اور ان چیزوں کا خیال بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، گویا نیت میں کچھ ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس ملاوٹ کی وجہ سے ایک فکر رکھنے والے مسلمان کو یہ تردد ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اخلاص حاصل ہے یا نہیں ہے، اور یہ فکر رہنی بھی چاہیے۔ تو حضرت والا نے اس بیان میں حضرت والا نے ایک اصولی بات فرما دی ہے، وہ یہ کہ جو بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو عین اس کے شروع کرتے وقت جو تمہارا ارادہ ہے اعتبار اس کا ہے، یعنی جس وقت کوئی کام شروع کر رہے ہو، ارادہ کر رہے ہو، اس وقت میں دل میں کیا داعیہ ہے، دل میں کیا جذبہ ہے، اس کا اعتبار ہے، اس کو درست کرنے کی فکر کرو، پہلا قدم یہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ پہلے انسان کو کسی بات کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کی اچھائی کا برائی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ مثلا کھانا رکھا ہوا ہے، آنکھ سے دیکھا تو خوشنما نظر آیا اور لذیذ معلوم ہوا، تو یہ آنکھ کے ذریعے اس کھانے کے لذیذ ہونے کا علم ہوا، اس علم کے نتیجے میں دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی یہ تو اچھی چیز ہے کھانی چاہیے، خواہش پیدا ہوئی، خواہش کے نتیجے میں پھر دل میں ارادہ پیدا ہوا بھئی بڑا مزیدار ہے ضرور کھانا چاہیے۔ تو اب یہ جو ارادہ ہوا یہ کس وجہ سے ہوا کہ مزیدار لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ارادہ پیدا ہوا، پھر ہاتھ نے حرکت ہاتھ کو حرکت دے کر وہ کھانا اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ ارادہ پیدا ہوا، جس وقت ارادہ پیدا ہوا ہے وہ کس مقصد سے پیدا ہوا، اس کا بنیادی سبب کیا تھا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اگر صرف دوسری بات ہے کہ کھانا مزیدار ہے ضرور کھانا چاہیے، تو یہ نیت ہوئی کھانے کے مزیدار ہونے کی وجہ سے کھانے کی، تو کوئی ناجائز نہیں ہے جب حلال طریقے سے اگر ملے اور حلال طریقے سے میسر آئے تو اس نیت سے کھانا بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی لذت حاصل ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز، لیکن کوئی ثواب بھی نہیں، نہ گناہ نہ ثواب۔ لیکن اگر جس وقت میں وہ کھانا اچھا نظر آیا، لذیذ محسوس ہوا، تو صرف یہ خیال دل میں نہیں آیا کہ یہ لذیذ ہے لہذا کھا لو مزہ آئے گا، بلکہ ساتھ میں یہ تصور یہ دل میں آیا کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز سامنے آتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تناول فرما لیا کرتے تھے، جیسی بھی ہو، مزیدار ہو تو، اور اگر مزیدار زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا رزق ہے تو اس کو شکر ادا کر کے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب قائم الشاکر بمنزلت صائم القابل، کہ جو سب کھائے اور شکر ادا کرے وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی نے روزہ رکھا اور صبر کیا کھانے پینے سے، یعنی شکر کر کے کھانے کا بھی حضور عبدہ طبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بیان فرمایا ہے، اس کی فضیلت بیان فرمایا ہے کہ شکر کر کے کھانے والا ایسا ہے جیسے کہ صبر کر کے روزہ رکھنے والا۔ تو یہ اگر تصور ہے کہ بھئی ہے تو یہ کھانا لذیذ، لیکن یہ کہ محض لذت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا پھر ختم ہو جائے گا، لیکن حضور افضل طبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ایسا کام ہے کہ اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی اجر ہے۔ تو یہ خیال دل میں آیا, تو اب اگر اس لیے ارادے سے کھایا, اب جو ارادہ پیدا ہوا وہ ارادہ محض مزہ لینے کا ارادہ صرف نہیں ہے, بلکہ حضور عبدہ طبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دائیہ دل میں پیدا ہوا, اور کسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ خواہش اس لیے پیدا ہو رہی ہو کہ بھائی کھانا ہے, جب اچھی طرح کھایا جائے گا تو جسم میں قوت آئے گی, اور قوت آئے گی تو میں اپنے فرائض کو ٹھیک ٹھیک انجام دے سکوں گا, اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا حق بھی رکھا ہے تو اس وجہ سے میں کھاؤں. تو کھانا وہی ہے, لیکن ارادے کے بدلنے سے اور محرک اور دائیہ کے بدلنے سے اس کے احکام بدل جاتے ہیں. پہلی صورت میں جب صرف مزہ لینے کے لیے کھانے کا ارادہ تھا تو نہ ثواب تھا نہ گناہ تھا, لیکن اتباع سنت کی نیت سے کہ بھائی میں کھاؤں گا, اللہ کا نام لے کے کھاؤں گا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں کھاؤں گا, بدن کو قوت حاصل ہوگی, اس کو قوت کو میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں استعمال کروں گا. یہ ساری نیتیں آ گئیں اور یہ دائیہ بن گئی کھانے کا, تو اب وہ کھانا صرف مباح نہ رہا بلکہ وہ صحیح معنی میں عبادت بن گیا, اور اس نیت کا اجر و ثواب بندے کو حاصل ہو. لیکن یہ سمجھ لیں کہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ جس وقت کام شروع کر رہا ہے اس وقت میں بنیادی محرک اور دائیے کو بدلنا ہے, اور حقیقی معنی میں بدلنا ہے, محض جھوٹ موٹ نہیں, حقیقی معنی میں بدلا جائے تو وہ عبادت بن جاتی, ورنہ دھوکا ہے, کھا تو رہا ہے مزے کی خاطر اور کہہ رہا ہے تو میں سنت میں کھا رہا ہوں, تو یہ جھوٹ ہوگا, دھوکا ہوگا. لیکن اگر واقعتاً آدمی اپنی نیت کو بدل لے تو حقیقت میں بدل لے, دائیہ ہی بدل لے, تو پھر وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. میرے حضرت والا حضرت عارف القدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ میں نے مدتوں سالہ سال اس بات کی مشق کی ہے, اور یہ چیز مشق سے ہی حاصل ہوتی ہے. مشق یہ کی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا اچھا سامنے آیا, دل چاہا کہ کھا لے, رک گیا, نہیں کھائیں گے, نہیں کھائیں گے, محض نفس کے کہنے کی بنیاد پر اور اس کے لذت کا تصور کر کے نہیں کھائیں گے, رک گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں وہی باتیں پیدا کی جو میں نے ابھی عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسا بھی کھانا سامنے آتا آپ اس کو شکر ادا کر کے تناول فرماتے تھے اور اس پر شکر ادا کرتے تھے اور اس کو اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے, اس کا دائیہ دل میں پیدا کیا کہ ارے یار کھانا اگر مزے کے لیے کھایا بھی تو چند منٹ کے لیے مزہ آئے گا نا, چند منٹ کے لیے مزہ آئے گا, جب پیٹ بھر جائے گا تو پیٹ بھرنے کے بعد اسی کھانے سے نفرت ہونے لگے گی, کوئی اور کیا اور کھاؤ تو کیا بھائی اور نہیں, اب گنجائش نہیں, ارے بھائی اور کھا لو, لذیذ کھانا ہے, مزیدار ہے, اسی کی طرف تو لپک کر آئے تھے, اسی کو تم اچھا سمجھ رہے تھے اور بڑا مزیدار ہے, لذیذ ہے, ارے بھائی نہیں بس اب اور نہیں, پیٹ بھر گیا, کوئی زبردستی کرے تو غصہ ہو جاؤ گے اس کے اوپر, گیا یہ زبردستی کر رہا ہے میرے اوپر, میری طبیعت نہیں چاہ رہی, اسی کی طبیعت چاہ رہی تھی اور رغبت ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے نفرت ہونے لگی. تو ایسے یہ مزہ ہے تھوڑی دیر کا ہے, چند منٹوں کا ہے, اور بہت آرام سے کھایا, چبا کے آرام سے کھایا تو بھائی 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, آدھے گھنٹے کا مزہ. اس کے بعد اگر تو زیادہ کھا لیا تو پیٹ میں بدہضمی ہونے کا بھی اندیشہ, اور اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہونے کا بھی اندیشہ. تو مزہ ہی مزہ کیا چیز ہوتی ہے, صرف مزہ ہی مزہ. یہ تو ختم ہو جائے گا. اس کے بجائے ایسی چیز کا دل میں تصور کروں، ایسی چیز، ایسی بات کا دائیہ پیدا کروں کہ جو باقی رہنے والی ہو، جو مرنے کے بعد بھی کام آئے، دوسری دنیا میں بھی جا کر کام آئے. تو اب اگر کھائے گا تو واقعتا دائیہ جو ہوگا، یعنی یہ تصور کرنے کے بعد کہ مزے کا کیا حقیقت ہے، مزہ تو آتا آنی جانی چیز ہے، لیکن اتباع سنت کے نتیجے میں جو فضائل حاصل ہونے والے ہیں وہ ابدی ہیں، دائمی ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں. اور جب اتباع سنت کی نیت سے کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت اتباع سنت میں کوئی عمل انسان کر رہا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تم کیا محبت کرو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اتباع میری کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس وقت بھی کوئی آدمی کوئی عمل اتباع سنت والا کر رہا ہو، مسجد میں داخل ہو رہا ہے، دایاں پاؤں داخل کر کے اتباع سنت کی نیت سے داخل ہو رہا ہے اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و اللہم افتح لی ابواب رحمتی کیا کر داخل ہو رہا ہے، اتباع سنت کی غرض سے جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہے اس وقت اللہ جل جلالہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے. تو اس بات کا جب تصور کرے آدمی کہ لذت تو آنی جانی ہے لیکن میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ابدی اور دائمی لذت بھی حاصل ہو، دائمی اجر بھی ملے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بھی عطا ہو، تو اب باقی دائیا یہ ہو گیا تو اب کھائے. فرمایا حضرت فرماتے والا فرماتے تھے کہ میں جو سالہ سال مشق کی ہے وہ کیا مشق کی ہے؟ گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا لیں، اس کے اوپر پیار آیا، اس کو گود میں اٹھانے کا دل چاہا، فرمایا رک گئے نہیں اٹھائیں. یعنی جو نفس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ بچے کو گود میں اٹھاؤں، کیوں اٹھاؤں؟ اس لیے اٹھاؤں کہ ذرا بچے کے ساتھ تھوڑا وقت اچھا گزرے گا، بچے کو کی ادائیں اچھی لگیں گی، اس کو گود میں اٹھاؤں گا تو وہ بھی خوش ہوگا اور میرا بھی دل خوش ہوگا. صرف اتنی بات دل میں آئی تو آئے صرف اتنی بات کے لیے نہیں کریں، اس واسطے کہ یہ ہے تو بات اچھی، کوئی بری نہیں ہے، اور اس کا اگر کوئی آدمی اس ارادے سے بچے کو گود میں اٹھائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. لیکن رک گئے کہ صرف اتنی بات نہیں، دل میں یہ بات تازہ کی کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے اور بچوں کو گود میں اٹھا لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نواسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران وہ لڑکتے پڑکتے سامنے سے آنے لگے تو آپ نے ممبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا. آپ کی نواسی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹی بچی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے وہ سامنے آ جاتی تو آپ ان کو گود میں لے کر کندھے پر بٹھا کر آپ نے نماز پڑھی. تو حضور افضل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا ضامن ہے، لہذا میں جو بچے کو اٹھاؤں گا وہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی نیت سے اٹھاؤں گا، کیونکہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں کو اٹھایا کرتے تھے. تو اب اٹھاؤں، روست رک گیا، اب اٹھاؤں گا، کیونکہ نیت بدل گئی، نیت کا استحضار ہو گیا، واقعی اخلاص اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا اور ہمارا دین اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنا دیا. آواز میں کچھ گڑبڑ ہے کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک کرو بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو ہے ہی ساری دنیا آخرت کی بھلائیوں کا اس میں سامان ہے. تو جو کام بھی اتباع سنت میں کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے کیا جائے, اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو کوئی چیز دنیا کے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو اس اتباع سنت کی نیت سے اجر و ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے, بشرطے کہ آدمی کو ذرا دھیان ہو اور مشق کرے. اس بات مشق کرے, جیسے حضرت فرماتے ہیں میں نے مدتوں مشق کی ہے اس بات کی کہ جو کام بھی کرو وہ حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے کروں, اسی میں لذت بھی ہے, اسی میں راحت بھی ہے, اسی میں دنیا کا فائدہ بھی ہے, اسی میں آخرت کی نجات بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت بھی ہے. تو حضرت یہ چیز جو ہے نا کہنے کو میں نے کہہ دی, آپ نے سن لی, لیکن ذرا سا اس کے اوپر مشق کرنے کی ضرورت ہے. اپنے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہر کام, جس کام میں بھی آدمی لگا ہوا, ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے نیت کر لے کہ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے, اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اگر تجارت ہے تو تجارت شروع کرنے سے, دکان کھولنے سے پہلے, تجارت کا کام شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ تجارت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. آپ کو فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والصالحین یوم القیامہ, وہ تاجر جو سچ بولتا ہو, امانت دار ہو, وہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا, اٹھایا جائے گا. اگر بشرطے کہ شریعت کے دائرے میں امانت دیانت کے ساتھ کرے. تو آدمی اگر یہ سوچے کہ بھائی تجارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارہ کر, خود تجارت کی بھی ہے تو میں اتباع سنت کی طریقے سے کروں. اور بھی راستے ہیں لیکن میں اس کو اس لیے پرچار کر رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کو اس کی فضیلت بیٹھتی ہے. زراعت ہے, زراعت کھیتی باڑی, وہ بھی اگر اس میں آدمی نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی بھی کی. جرک ایک جگہ کی مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر, وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین تھی, اس میں آپ نے کاشت بھی فرمائی, زراعت بھی فرمائی. تو وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے کوئی, تو آدمی اس وقت یہ نیت کرے کہ بھائی یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی پودا انسان لگائے, وہ پودا کوئی کھیتی کا ہو, کوئی درخت کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو, جب پودا لگاتا ہے تو پودے کے نتیجے میں جو درخت تیار ہوتا ہے اس سے اگر کوئی انسان کھائے یا چوپایا کھائے, مویشی کھائیں, پرندے کھائیں, اس سب کا اجر و ثواب پودا لگانے والے کو ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے, اس لیے میں پودا لگا رہا ہوں. یہ جتنے ہمارے گھروں میں بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے پھول پودے لگانے کی, تو حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نیت کر رہے ہیں کہ بھائی حضور نے یہ فرمایا, تو وہ سارا عمل کیا بن جائے, وہ اجر و ثواب کا عمل بن جائے, صدقہ جاریہ بن جائے. جب تک وہ درخت موجود ہے اور اس سے کوئی اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے, صدقہ جاریہ. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, شاید حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک کھیتی لگائی ہوئی تھی, اور کھیتی لگائی ہوئی تھی اس کو کھیتی کو پانی وانی دینے میں مصروف تھے, کچھ اس کی اس کو زمین ہموار کر رہے تھے اور کھیتی کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب آ گئے جو بڑے ولی اللہ تھے, بڑے بزرگ آدمی, وہ آئے اور انہوں نے ان سے کچھ کان میں کچھ کہا, ان بزرگ سے کان میں کچھ کہا, تو انہوں نے کہا لا, یعنی نہیں نہیں کہہ کر پھر اپنے کھیتی کے کام میں مصروف ہو گئے. تو بعد میں جو شخص کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک بزرگ ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے سرگوشی کے انداز میں کان میں کچھ بات کی ہے, اور پھر انہوں نے اس کا جواب نفی میں دیا کہ نہیں, اور پھر کام میں مشغول ہو گئے, تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات تھی, یہ جو بزرگ آئے تھے انہوں نے آپ سے کیا بات کہی تھی جس کے جواب میں آپ نے کہا کہ نہیں, انکار کیا, کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے یہ بزرگ کہ میں حج کو جا رہا ہوں, تم بھی میرے ساتھ چلو حج کو. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا حج تو بڑی اچھی بات تھی, آپ انہوں نے اچھی تجویز پیش کی تھی کہ آپ حج کو چلے جائیں, تو یہ آپ نے کیسے ان سے کیوں انکار کر دیا؟ فرمایا کہ اس وقت حج کو جانے کی میرے دل میں کوئی دعیت اٹھا نہیں, نیت ہوتی نہیں, اور اگر میں حج کو جاتا یا حج کو جانے کا ارادہ کرتا تو اس آدمی کی ذمہ داری کے لیے کرتا, یا اس لیے کرتا کہ میں حج یا حج کی دعوت دے رہا ہے اور میں انکار کروں تو یہ کیا کہے گا یہ آدمی. تو اس وقت میں اگر میں حج بھی کرتا تو وہ حج اخلاص والے حج نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہوتا, بلکہ اس آدمی کے لیے ہوتا, کیونکہ اس آدمی نے کہہ دیا اگر میرے انکار کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ یہ مجھے کیا کہے گا تو میں حج کا انکار کر رہا ہے, تو وہ حج اخلاص والا حج نہ ہوتا. اس کے برخلاف یہ کام جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ میں نے اخلاص کے ساتھ شروع کیا, اس غرض سے شروع کیا ہے تاکہ یہ جو ہے میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی بنے, میرے لیے حلال روزی کا ذریعہ بھی بنے. تو یہ کام جو میں کر رہا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو 70 حج سے زیادہ بہتر ہے. یہ جملہ انہوں نے فرمایا 70 حج سے زیادہ بہتر, کیونکہ حج کا دل سے دعویٰ وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ حج کو کام کو شروع کرتے وقت آدمی کی اس وقت میں نیت دیکھی جاتی ہے. تو اب اس کی دعوت دینے کے وقت میں جو اب میں نیت کرتا تو وہ نیت کیسی ہوتی؟ وہ فرمائش ہی ہوتی. انہوں نے فرمائش کر دی, اس کی وجہ سے یہ نیت پیدا ہو گئی, اور ساتھ میں یہ بھی خیال آ گیا کہ حج جیسی عبادت سے کیسے انکار کروں, یہ آدمی کیا کہے گا کہ اس نے حج کا انکار کر دیا. تو نیت تو خراب ہو گئی, جب نیت خراب ہو گئی تو عمل کی کیا ثواب نہ ملا. اس کے بخلاف الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جس نیت سے میں نے یہ کھیتی باڑی شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ شروع کی ہے, اور یہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی تو 70 حج سے زیادہ بہتر. تو یہ بات جو ہے بڑی عجیب ہے, کانٹے کی بات ہے کہ اصل محرک اور دعیہ کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی عمل کر رہے ہو, یہ دیکھو, اس کو درست کرنے کی فکر کرو. وہ اگر درست ہو گیا تو عمل چاہے چھوٹا سا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کیا اجر بہت بڑا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفی کل عمل القلیل، اخلاص پیدا کر لو اپنے دین کے اندر تو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا پہنچا دے گا. اور بڑے بڑے اعمال کیے اخلاص کچھ نہیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ اگر ریاکاری ہے تو گناہ ہے. یہ سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ یہ جو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک عمل کی ایک معمول بنا ہوا ہے اور عمل معمول بنا ہوا ہے، اس معمول کے خلاف کرنے میں اللہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں لا الہ الا اللہ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک معمول بنایا ہوا ہے کسی عمل صالح کا، نیک عمل کا. اب کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں کچھ نیک اس عمل کے کرنے کا کسی وجہ سے داعیہ پیدا نہیں ہو رہا، لیکن اس وجہ سے کرنے کو اپنے آپ کو کرنے پر مجبور پاتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا لوگ کیا کہیں گے. ہمیشہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا. ایک آدمی ہر سال حج کو جاتا ہے مثلا، ہر سال حج کو جاتا ہے، بڑی اچھی معمول ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ ہر سال نیت درست ہو. اب 20 سال سے جاتا تھا ہر سال، ایک سال ایسا آیا کہ اس میں طبیعت کا داعیہ نہیں پیدا ہو رہا، یعنی یہ خیال ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ دل میں یہ خیال، اس کی عظمت محبت، اس میں کچھ کمی لگ رہی ہے، یا داعیہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا. لیکن چھوڑتا اس لیے نہیں کہ اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہتے ہر سال جاتا تھا، اس سال چھوڑ دیا. اس میں لوگوں کا خیال آ گیا، لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس کے لیے اگر چھوڑا، اس کے لیے اگر کیا، وہ اخلاص ختم ہو. جہاں یہ بات آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کے معنی یہ کہ مخلوق کو راضی کرنے کا خیال آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہے، یا اپنا ریکارڈ قائم کرنا مقصود ہے. میرا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا تو ریکارڈ ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ارے ریکارڈ ٹوٹے یا رہے، جو کام کرو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی غرض سے کرو، اس کا داعیہ ہے تو کرو، اور داعیہ نہیں ہے اور جبکہ وہ نفلی عبادت ہے، فرض نہیں. فرض تو حالت میں کرنا ہے، جی چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، داعیہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن جو نفلی ہے اس کو، اس میں جب تک داعیہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا نہ ہو، اس وقت وہ کام کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اسی لیے حضرت یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ کا واقعہ میں نے سنایا کہ ان بزرگ نے کہہ دیا نہیں بھائی میں نہیں جاتا ہے. یہ اس لیے کہہ دیا کہ دل میں صحیح داعیہ تھا نہیں، اور محض لوگوں کی فرمائش کی بنیاد پر، لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر ارادہ کر لیا تھا، یا ارادہ کرتے تو اخلاص نہ ہوتا. تو اصل بات جو سمجھنے اب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عمل کرنے اور مشق کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی عمل شروع کر رہا ہو انسان، اس وقت میں اپنی نیت کو درست کرنے کی فکر کر لے. جب یہ ہو جائے گا تو الحمدللہ اخلاص حاصل ہوگا. شروع کرنے کا جو بنیادی داعیہ، بنیادی محرک، بنیادی باعث جس کی وجہ سے انسان شروع کر رہا ہے، اس وقت میں اپنی نیت کو درست کر لے، اخلاص حاصل ہو گیا الحمدللہ. اب جب ہو گیا تو اس کے بعد اگر دل میں شیطان کچھ وسوسے ڈالے اور دوسرے خیالات بعد میں آئے بھی تو ان کا کچھ بھروسہ نہیں، ان کا کچھ اعتبار نہیں، اس کو سمجھو کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، خیالات ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا مسجد کی طرف چلے تو اس وقت میں نیت یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنا مقصود ہے، نماز ہمارے ذمہ فریضہ ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ ساری کے ساری باتیں الحمدللہ دل میں تھی۔ اس وقت میں کوئی خیال نہیں تھا کہ بھائی ریاکاری کریں گے، دکھاوا کریں گے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب نماز پڑھنی شروع کی اور نماز میں کچھ تھوڑا سا خوشو وغیرہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی تو شیطان دل میں ڈالتا ہے، دیکھو کھلا دیکھ رہا ہے تمہیں، کھلا آدمی دیکھ، کھلا لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ تمہارے اس حالت کو دیکھیں گے تو تمہاری تعریف کریں گے، اچھا کریں گے، یہ خیال شیطان نے ڈالا جس میں۔ تو اگر شروع میں نیت درست تھی تو یہ بیچ میں جو خیالات آ رہے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کا کچھ اعتبار نہیں، اس کے کچھ اعتبار نہیں۔ ہاں اگر اس خیال کی وجہ سے آپ نے اپنے عمل میں کوئی تبدیلی کر لی، یعنی دس آدمی دیکھ رہے ہیں مجھے تو ذرا اور اچھی طرح سج بن کے پڑھوں نماز، ذرا قرآن بھی لمبی کروں، ذرا رکو بھی لمبا کروں، ذرا سجدہ بھی لمبا کروں، خوش و خوشو کا بھی زیادہ مظاہرہ کروں تاکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ان کو پتہ چلے کہ میں نماز اچھی طرح پڑھتا ہوں۔ یہ بات اگر اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا کر لی دیکھنے کے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے تو یہ جو ہے یہ ریا ہو گیا، یہاں پر ریا آ گیا۔ تو اب یہ عمل ایسا ہو گیا کہ اصل تو تھا اخلاص کے ساتھ مگر اس کے اندر ایک شائبہ پیدا ہو گیا، ملاوٹ آ گئی ریاکاری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہر چیز کا صلہ ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو جتنا اخلاص تھا اس کا انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا، لیکن آگے جو تم نے اس کے ساتھ ملاوٹ کر دیا اس کا گناہ بھی ہوگا۔ لہذا کرنا کیا چاہیے کہ دوسروں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے پڑھ رہے ویسے پڑھتے۔ اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر تنہائی میں پڑھتے جیسے تنہائی میں پڑھتے ویسے دوسروں کے سامنے پڑھتے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی کہ تنہائی میں پڑھے تو گتاگت سجدے ٹھونگے مار کے ختم کر لی، اور مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو بہت خوشو خوشو سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ریاکاری کی، یہ علامت ہے دکھاوے کی، اس سے اس میں اخلاص کا فقدان ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ابتدا میں آدمی نیت صحیح کرے اور پھر درمیان میں جو خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں ان کا ان کی طرف دھیان ہی نہ دے، ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں، اور اگر آیا ہے تو اس کی وجہ سے اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہ کرے، جیسا کر رہا تھا ویسے ہی کرتا ہے۔ کسی آدمی کی وجہ سے، کسی مخلوق کی وجہ سے اپنے عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے تو پھر یہ وساوس جو آتے ہیں یا خطرات جو آتے ہیں یا خیالات جو آتے ہیں ان کی وجہ سے اخلاص میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اخلاص باقی رہتا ہے۔ اور ہمارے حضرت والا نے، حضرت حکیم المقرد صلی اللہ تعالیٰ صدقہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب عمل کے شروع میں تم نے اپنی نیت درست کر لی الحمدللہ اخلاص حاصل ہو، اب ہر ہر قدم پر اس کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ ایک ارادہ کر کے چلا آدمی، ایک خاص مقصد لے کر داعیہ متعین ہو گیا اخلاص کا، تو اب بار بار اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نیت قائم رہے گی، نیت قائم رہے گی جب تک کہ اس کے خلاف نیت نہ آ جائے کوئی، اس وقت تک وہ قائم رہے گی، بار بار کرنے کی ضرورت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پر، تو نکلتے وقت دائیہ یہ تھا کہ بھائی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہر قدم پر نیت کرے، میں نیت کر رہا ہوں کہ مسجد جاؤں گا نماز پڑھوں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا، یہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ابتدا کے اندر جو نیت کر لی وہ کافی ہے, جب تک کہ اس کے خلاف کوئی معارض کوئی نیت نہ آئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اخلاص حاصل رہے گا جب تک کہ انسان اس کے خلاف کی نیت نہ کرے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہر عمل کے شروع میں اپنے نیت کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے, اور یہ چیز مشق سے حاصل ہو. استحضار پیدا کرو, دھیان پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے, اس کی خوشنودی مقصود ہے. اس کا دھیان پیدا کر لیا تو الحمدللہ اخلاص حاصل ہو جائے. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں ہم جیسے کمزوروں کے لیے حضرت والا نے بڑی امیدوں کے سامان فرمائے ہیں. فرمایا کہ نیک عمل میں نیت تین طرح ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ وہ فعل قصدن اور اختیارن کیا جائے, لیکن اس میں نغایت محمودہ کا تصور ہو, نغایت مذمومہ کا. دوسرا یہ کہ غایت محمودہ کا قصد ہو, مثلا یہ کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں. تیسرا مطلب یہ ہے کہ غایت مذمومہ کا ارادہ ہو, مثلا نماز اس لیے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بنے. بس ان تینوں صورتوں میں سے رعایت مضموم اخیر کی صورت ہے, اور صورت اولی اور ثانیہ اخلاص میں داخل ہے. یعنی فرمایا تین قسمیں ہو سکتی ہیں کوئی نیک عمل کرنے کی. ایک یہ اللہ بچائے کہ نیک عمل میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں, لوگوں میں میری شہرت ہو, لوگوں میں مجھے عبادت گزار سمجھا جائے, نیک سمجھا جائے. تو یہ خالص ریاکاری ہے اور اس کے اوپر گناہ ہے, صرف جینی کے ثواب نہیں گناہ ہے. اور دوسری نیت یہ کہ خالصتاً اللہ کے لیے کر, یعنی جس وقت کر رہا ہے اس وقت میں اہتمام کرے نیت کا, تو یہ خالصتاً اخلاص ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا. تیسری ایک صورت ہے جو بکثرت ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے, ہم کمزوروں کے ساتھ, وہ یہ کہ مثلا نماز کی عادت پڑ گئی ہے, الحمدللہ عادت پڑ گئی ہے, بس جب بھی اذان سنی مسجد کو روانہ ہو گئے. تو کوئی خاص مقصد اس وقت اس کا دھیان استعداد نہیں ہوتا, بلکہ کچھ نہ اچھا مقصد بیان, نہ اچھا مقصد کا استعداد ہے نہ برے مقصد کا استعداد ہے, بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے اور چل پڑے نماز کے لیے, دل میں استعداد نہیں کیا کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کے خلاف کبھی استعداد نہیں کیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ اعلیٰ درجے کے اخلاص میں داخل نہ ہو جس میں ہر مرتبہ نیا آدمی استعداد کرے, لیکن یہ بھی فی الجملہ اخلاص میں داخل, فی الجملہ اخلاص میں داخل ہے. اس کو ریاکاری نہیں کہیں گے, اس کو ناجائز نہیں کہیں گے, کیونکہ کسی غیر اللہ کا قصد نہیں کیا. ابتدا میں جب نماز شروع کی تھی اس وقت میں استعداد تھا, دھیان تھا, ایک قرض ہے اس کو ادا کرنا ہے. بعد میں بس ایک عادت پڑ گئی, جب اذان ہوئی مسجد کی طرف چل نکلے, باتیں بھی راستے میں کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ مسجد میں پہنچے, اقامت ہو چکی تھی, اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت باندھ دی. وہ استعداد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, تب بھی اس کو ریاکاری نہیں کہتے, یہ پھر بھی اخلاص ہے فی الجملہ, اور اس وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے, اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے, اس پر بھی امید رکھے. اگر اس سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مرتبہ آدمی استحضار کرے, جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا کرو کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا سیدھا سیدھا, یہ تاکہ استحضار ہو, تو انشاءاللہ پر وہ اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا. ایک مرتبہ حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے, وہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت کیا بتائیں, نماز بھی ہماری ایسی ہے کہ ٹکرے مارنا مارتے ہیں اور کچھ اخلاص اخلاص معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ بس ایک عادت پڑ گئی ہے, اس عادت کے تحت نماز پڑھتے ہیں, لیکن خضوع خشوع اور جو ہے اخلاص کا استعدار یہ کچھ نہیں ہوتا, تو یہ بس نماز ایسا لگتا ہے کہ یہ بس ٹکرے مارنا ہے کیونکہ عادت پڑ گئی. تو پہلے تو حضرت فرمایا کہ عادت پڑ گئی, تو کیا کوئی بری عادت پڑ گئی ہے؟ یہ نماز کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو یہ بری عادت پڑ گئی ہے. ارے بھائی اچھے کام کی عادت پڑ گئی, اچھی بات ہے اچھے کام کی عادت پڑ گئی. اور رہا یہ, لہٰذا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ٹکرے مارنا ہے, تو ٹکرے مارنے کا لفظ استعمال مت کرو, نماز کی توہین نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کر دو کہ الحمدللہ حاضری کی توفیق ہو, لیکن اپنی طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں غفلتیں ہوئی ہیں ان پر استغفار کر لو, یا اللہ جو غفلت ہوئی اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے. اسی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی اس کے اندر جو کچھ کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ کے لیے اس کو درست کرنے کی کوشش کر لو. تو یہ کہہ کر مایوس ہو کے بیٹھ جانا کہ جی ہم تو ٹکرے مار رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور نماز کی بے قدری کرو, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اچھی عادت پڑی ہے نماز پڑھنے کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ توفیق مل رہی ہے نماز پڑھنے کی, اور پھر جو کوتاہیاں ہیں ان پر استغفار کر کے آئندہ اس کی اصلاح کی کوشش کر لو. اللہ اللہ خیر اللہ, لہٰذا یہ رونا رونے کے بجائے قدم بڑھانے کی کوشش کرو. بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ اپنے ہر عمل کے شروع میں صحیح نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کا استعدار کرنے کی کوشش کریں, تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس کی بھی عادت پڑ جائے گی, جس طرح اعمال کی عادت پڑی ہے استعدار کی بھی عادت پڑ جائے گی, اور جب یہ عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور رجوع اللہ کی توفیق ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ساری بھلائیوں کا دروازہ انشاءاللہ کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وكذبنا وقنا شرور انفسنا. اللهم عزمنا لنا على ارشد امرنا. اللهم عزم لنا على ارشد امرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا امان المستجيرين, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمی ہر طرح سے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رضا کامل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ رحمت سے ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما, بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما, اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے زبانی یا تحریری طور پر دعا کی فرمائش کی ہے اللہ کی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما.
جو تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما، یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين. اپنے حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے، تو توحید اسلام کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. نئے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف چکر صاحب کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مقصد یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.